Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى, وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. محترم بزرگ و دوستو، الحمدللہ دنیا میں جو آج کل محنت ہو رہی ہے، الحمدللہ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے جو اسلامی ارکان ہیں اس کی پابندی الحمدللہ کافی حد تک کرتے ہیں، نماز کی توفیق ہو جاتی ہے، الحمدللہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اور دوسرے جو ارکان ہیں، فرائض ہے، اس کی توفیق ہو جاتی ہے، انسان کر لیتا ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ بگڑ جائے، یعنی خالق کے ساتھ، تو انسان اپنا معاملہ کافی حد تک صحیح رکھتا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ، حج اور جتنے بھی ارکان ہیں وہ سب کس کے حقوق ہیں؟ اللہ، حقوق اللہ ہے، رائس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو انسان اس میں تو کچھ نہ کچھ کیا کرتا ہے، کافی حد تک اچھے مارکس لے لیتا ہے، لیکن جہاں معاملہ بندوں کے ساتھ آتا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ بھائی کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی اللہ کا حق ضائع ہو گیا، نعوذ باللہ کوئی گناہ ہو گیا، تو انسان کو کچھ نہ کچھ توفیق ہو جاتی ہے کہ انسان توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ اگر اس کو یہ ریئلائز ہوا، اس کو یہ احساس ہوا کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ غلط ہے، وہ گناہ کا کام ہے، تو انسان استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن کبھی معاملہ بندے سے بگڑتا ہے، معاملہ کبھی کس سے بگڑتا ہے؟ بندے سے بگڑتا ہے، بھائی کا بھائی سے بگڑتا ہے، دوست کا دوست سے بگڑتا ہے، میاں بیوی کا بگڑتا ہے، تو وہاں پر انسان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہاں پر انسان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وہاں تو کرو یا مرو، یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ صلح کرنا، معاف کرنا، یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہے کہ بھائی اس معاملے کو چھوڑ دو۔ حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان حق کے اوپر ہو، اس کو پتا ہے کیا ایم آن رائٹ سائڈ، کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں حق ہوں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سچائی کے اوپر ہیں۔ سچائی پر ہونے کے باوجود ایک انسان جھگڑے سے پیچھے ہٹ جائے کہ ہاں بھائی تیری بات صحیح ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کے مڈل کے اندر۔ کتنی بڑی بات! انسان گھر تلاش کرتا ہے تو کہا کہ ٹاؤن میں چاہیے، مڈل کے اندر چاہیے، ہر جگہ آسانی سے ایکسس ہو سکے، انسان ایسا گھر تلاش کرے۔ یہاں اللہ سبحانہ و نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچ میں گھر کی۔ تو انسان نماز روزہ تو کافی حد تک پڑھ لیتا ہے، نماز روزہ تو کافی حد تک ادا کر لیتا ہے، لیکن جہاں معاملہ صلح اور معاف کرنے کا آتا ہے، وہاں انسان کسی کو چھوڑنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، جھکنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے اتنی جلدی تیار ہوتا نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو فرمایا کہ یہ حالکہ ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے درس حدیث میں بھی یہ بات کہی تھی کہ انسان نماز روزہ کا پابند ہو، شریعت کے احکام کا پابند ہو، اچھی طریقے سے ادا کرتا ہو، لیکن کسی کے اندر جھگڑے کی عادت ہے، انبن کرنے کی عادت ہے، چھوڑنے کی عادت نہیں ہے، تو یہی جھگڑا جو ہے نا اس کے ساری دینی عبادتوں کو کیا کر دے گا؟ وائپ آؤٹ کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا میں تم کو نماز روزے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو نماز روزے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب ضرور بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے درمیان صلح کرا دینا, ریکنسائلیشن کرا دینا, کسی کو ملا دینا, کسی جھگڑے کو چھوڑ دینا, معاف کر دینا, صلح کر لینا, یہ نماز روزہ سے بھی افضل ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہم اس کو تو ترجیح دیتے ہیں, دینا بھی چاہیے, فرائض ہے, لیکن دوسری اعتبار سے انسان یہ بھی سوچے کہ اگر میری نماز روزہ اپنی جگہ پر ہے لیکن میرا معاملہ کسی کے ساتھ انبن ہے, کسی سے میرا جھگڑا چھڑا ہوا ہے, دشمنی میں نے پال کے رکھی ہے, تو یہی دشمنی اس کی عبادتوں کو کیا کر جائے گی, کھا جائے گی. مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 360 جوائنٹس اور جوڑ رکھے. ہر انسان کے بدن میں کتنے جوڑ رکھے ہیں؟ 360. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ ہے. شکر گزاری کے لیے ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ ہے. اب ہر جوڑ کے اوپر اگر ایک پاؤنڈ نکالے روزانہ تو 360 پاؤنڈ, 50 نہیں کہ 50 پینی نکالے گا تو تھوڑا آدھا ہو جائے گا, لیکن پھر بھی 10 نکالنا مشکل ہوتا ہے, تو اتنے روزانہ کہاں سے نکالے گا انسان, کہاں نکالے. تو فرمایا کہ ہر جوڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ رکھا ہے, 360 جوڑ ہے, 360 صدقے دینے ہیں, لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت نے صدقے کو بہت ہی آسان بنا دیا. فرمایا کہ کسی کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا یہ صدقہ ہے. کسی کا آپس میں جھگڑا ہے, تم نے صلح کرا دی, تو کہا یہ بھی صدقہ ہے. راستے میں کوئی تکلیف والی چیز پڑی ہوئی تھی, اٹھا کر اپنے سائٹ پر رکھ دی, یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو مشورے کی ضرورت تھی, کنسلٹیشن کی ضرورت تھی, کسی کو ایڈوائز کی ضرورت تھی, آپ نے اس کو ایڈوائز دے دیا, آپ نے اس کو مشورہ دے دیا, آپ نے کوئی خیر خواہی کی بھلائی کی بات بتا دی, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. انسان جانے انجانے میں کتنے صدقے ادا کر دیتا ہے, صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے. صرف پیسہ دینا صدقہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھائی کہ انسان صرف کیا کراتا رہے, راستے سے پتھر ہی ہٹاتا رہے. یعنی کہ بھائی کسی مسجد میں مدرسے میں ضرورت پڑ گئی, کسی کو مال کی ضرورت پڑ گئی, صدقے کی ضرورت پڑ گئی, اور آپ سے اپیل کی جا رہی ہے, اور انسان کہتا ہے کہ میں تو ابھی راستے سے پتھر ہٹا کے آیا ہوں. یہ نہیں کہے کہ بھائی ابھی میں نے کھڑا ہو کے آپ کو مسکرا دیا تو میرا تو صدقہ ہو گیا. نہیں, آپ جس پوزیشن کے اندر ہے اس پوزیشن کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ کی حالت کیا ہے. صاحب مال والے کے لیے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کا مال خرچ کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے, آپ نے مسجد بنائی, تو یہ سب سے بڑی بات ہے. دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو آیت ہے وہاں پر, اور حدیث پاک ہے, وَمْ بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا, کہ جو اللہ کے لیے ایک مسجد بنائے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. اب ہر ایک کی گنجائش تو ہوتی نہیں ہے کہ وہ مسجد بنائے. مفسرین نے, محدثین نے اس کے ماتحت لکھا ہے کہ بھائی اگر مسجد کا کام چل رہا ہے, مسجد کے کسی کنسٹرکشن کام میں آپ نے ہیلپ کر دی, مسجد میں جھاڑو پوٹا لگا دیا, مسجد کی ضرورتوں کو پورا کر دیا, تو اس کی جتنی حیثیت تھی اس نے اپنا پارٹ دے دیا, اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. لیکن اگر جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو مسجد نہیں بناؤں گا, میں ہور کر لوں گا, تیرے لیے یہ بات نہیں. تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو تیرے لیے افضل یہ ہے کہ تو اپنے مال کو سامنے رکھتے ہوئے, تیری حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے تو صدقہ. جیسے کہ حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ بھائی سورہ اخلاص جو ہے ایک سلوس آف دا قرآن ہے, ون تھرڈ آف دا قرآن ہے, تو انسان یہ سوچے کہ بھائی میں تو تین قلو اللہ پڑھ لیتا ہوں تو میرا تو قرآن ہو گیا. یہی رمضان میں مجھے کسی نے بتایا کسی کے متعلق, اللہ عالم, تو کسی نے اسے دوست بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ کے کتنے قرآن ختم ہوئے, تو اس نے کہا کہ میرے تو 60 ہو گئے. تو وہ کہا کہ میں نے تجھے کبھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو کہا کہ میں تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں, میں تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں تو میرا تو قرآن 5 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے, لیکن محدثین لکھتے ہیں اس کے ماتحت کہ بھائی وہ انسان جو قرآن کریم, اب دیکھیں قرآن کریم کو پڑھنے کے اندر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. ہر حرف پر کتنی ملتی ہے؟ 10 نیکی ملتی ہے. تو وہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو تو ملنے والی نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو تو وہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو اس کے ایک ولی اس کو مل جائے گا. لیکن یہاں جو قرآن ایک کھولنے کی, اس کو پڑھنے کا جو ایک لمبا راستہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے میں انسان کو کتنی مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے؟ ہر وضو پر ثواب. موسم ٹھنڈا ہے پھر اس کے اوپر تکلیف ہوگی, اس کا ثواب. پھر قرآن کو چھونا یہ ایک مستقل عبادت, قرآن کو دیکھنا یہ ایک عبادت. تو ان ساری چیزوں سے وہ سورہ اخلاص پڑھنے والا تو کیا ہو جائے گا؟ تو محدثین لکھتے ہیں کہ بھائی وہ جو 10 ایک حروف پر 10 نیکیاں ملتی ہے وہ اس کو نہیں ملنے والی. قرآن پڑھنے کے اوپر جو تکلیف ہے, جو مشقت ہے, جو پریشانی ہے, وہ جو اس کو اٹھانی پڑے گی وہ اس کو ملنے والی. یہ بھی اسی طرح ہے کہ بھائی ایک صاحب گئے ہوئے تھے حج کر کے آئے اور حج کرنے کے بعد نماز ہی نہیں پڑھ رہے. تو کہا بھائی کیوں؟ تو کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے, تو میں تو ابھی ایڈوانس میں چل رہا ہوں, میں تو ساری کیا ہے ابھی آگے کی ساری لے کے آیا. تو یہ بیوقوفی ہے, یہ کیا ہے؟ تو صدقے میں بھی یہی بات ہے, صدقے کے اندر بھی یہی بات ہے کہ ایک انسان یہ سوچتا رہے کہ حدیث میں آیا کہ مسکرانا صدقہ ہے, تو میں تو مسکرا لیتا ہوں مجھے ثواب مل گیا, میں نے پتھر ہٹا لیا راستے سے چیز ہٹا لی تو مجھے صدقے کا نہیں. ہر انسان کی حیثیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے. جہاں جو ضرورت ہوگی اس کے حساب سے ثواب کو طے کیا جائے گا, اس حساب سے اس کو ثواب ملے گا. مال کی ضرورت ہے تو وہاں پر مال خرچ کرنے والے کو ثواب ملے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسند احمد کی روایت بیان کر رہا تھا کہ انسان کے بدن کے اندر 307 جوڑ اللہ نے رکھے ہیں, ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صدقے کو دوسری طرف بہت آسان بنا دیا کہ انسان چلتے پھرتے صدقے کا ثواب کیا کر سکتا ہے, حاصل کر سکتا ہے. اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ جھگڑنے والوں کے درمیان انسان آپس میں کیا کرا دے, صلح کرا دے, اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقے کا ثواب ملتا ہے. خود صلح کر لے, کسی کے درمیان صلح کرا دے. آج انسان جھکنے کے لیے تیار, کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار. میاں بیوی کی لڑائی ہے, پوری زندگی کی وفاداری ہوتی ہے, 30 سال ساتھ میں گزارے ہیں, بیوی سے کوئی معاملہ ہو گیا, شوہر سے کوئی معاملہ ہو گیا, کورٹ تک ہم کھڑے نہیں رہے. کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ چلو بھائی معاف. حضرت والا مدنی رحمت اللہ علیہ پر ان کے کسی مرید نے خط لکھا, حضرت مولانا حسین ابن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے حضرت والا سے خط لکھا کہ حضرت میرا نکاح ہوا ہے, مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. آج ہمارے ذہنوں میں کبھی ایسا خیال آتا ہے بھائی کہ بھائی چلو میرا نکاح ہونے جانے والا ہے, یا میں کوئی کام شروع کر رہا ہوں تو میں کسی اللہ والے کے پاس چلا جاؤں, کسی نیک انسان کے پاس چلا جاؤں, اہل دل کے پاس چلا جاؤں, اس کے پاس کچھ نصیحت حاصل کر لوں کہ بھائی میں یہ شروع کر رہا ہوں, اس میں میرے لیے اسلامی رہنمائی کیا ہے, شریعت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے, اس میں میرے اسلامی گائیڈنس کیا ہے. ہم پوچھتے نہیں ہیں. ہاں دنیا کے اعتبار سے ساری چیزیں معلوم کریں گے, اس میں کتنا نفع ملے گا, مال کہاں سے ملے گا, ہول سیلر کون ہے, یہ ساری چیزیں ہم معلوم کریں گے. لیکن شرعی گائیڈنس کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کا نبی اور اس کی شریعت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے, اس حالت میں میں اچھا ایک مسلمان کیسے بن سکتا ہوں. حضرت والا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی کسی مرید نے خط لکھا کہ حضرت میرا نکاح ہو رہا ہے، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو حضرت نے دو لائنیں لکھی، حضرت نے فرمایا کہ بیوی کو مارا نہیں کرتے، بیوی کو مارا نہیں کرتے. پھر حضرت نے ایک جملہ لکھا کہ اس کی تو عادت ہی ہے لگائی بجھائی کی، اس کی تو عادت ہی ہے لگائی بجھائی کی، یعنی وہ آگ بھی لگائے گی اور وہ بجھائے گی بھی. کبھی بے موقع کوئی بات کر دے گی، کوئی بے محل بات کر دے گی، کبھی کوئی چیز ضرورت کی نہیں ہوگی اس کو لگا دے گی. تو کہا تو اس کا تو کام ہی یہی ہے، اس کو نظر انداز کرنا سیکھو. کتنی پیاری بات فرمائی، کتنی پیاری بات فرمائی. کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے لڑنے جھگڑنے کی آواز آئی، ایسے کوئی شور ہو رہا ہے، شور ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ کر باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ دو صحابی آپس میں کیا کر رہے تھے، ان کی آوازیں بلند ہو گئی تھی. ایک طرف غالباً عبداللہ ابن مسعود تھے اور دوسری طرف میرے خیال سے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ اعلم. تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ عبداللہ کے پاس میرے پیسے باقی ہیں، قرض لیا تھا لیکن وہ دے نہیں رہا ہے، ٹائم ہو گیا. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ بھائی ان کے پیسے دے دو جو قرضہ لیا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے حبیب میرے پاس نہیں، میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے، وقت آ گیا ہے لیکن نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، کیا کیا؟ اشارہ کیا. صحابہ تو عاشق تھے، نبی کے اشاروں کو سمجھ جاتے تھے، ہم کو تو پورا یعنی کچا چٹا پورا ایک ایک ورڈ سمجھا جاتا ہے، پھر بھی ہمارے ذہن میں جن کو کرنا ہوتا ہے ان کو ساری چیزیں کیا آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے. اور جن کو نہیں کرنا ہوتا ہے آپ ان کے سامنے پوری بخاری بیان کر دو، آپ ان کے سامنے تقاریر کی تقاریر ختم کر دو، وہ چیز ذہن میں آنے والی. کیونکہ جب انسان کا ارادہ نہ ہو عمل کرنے کا، ماننے کا، ماننے کا جذبہ ہی نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حق بات کو ماننے کی صلاحیت عطا فرمائے. جب انسان کا دل الٹا ہو جاتا ہے، انسان کو پانی کی ضرورت ہے لیکن آپ نے اپنے پوٹ کو اپنے برتن کو الٹا رکھا ہوا ہے، تو بھائی اس میں پانی آئے گا؟ نہیں آئے گا. تو پہلے دل کے برتن کو سیدھا کرنا پڑے گا، دل کے برتن کو سیدھا کرنا پڑے گا، اپنے اندر ماننے کا جذبہ پیدا کرے، حق کو حق کی طریقے سے دیکھے اس کو. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ مجھے حق کو حق کی طرح دکھائیے، اس کو ماننے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی مجھے ہمت و صلاحیت و طاقت عطا فرمائی. کتنی اچھی دعا ہے. نبی علیہ السلام نے اشارہ کر دیا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب ابن مالک کو اشارہ کر کے کعب ابن مالک کو فرمایا، یہ کہنا چاہتے تھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ آدھا لے لو اور آدھا چھوڑ دو، آدھا لے لو اور آدھا چھوڑ دو. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا اشارہ دیکھا اور وہیں اعلان کر دیا، اللہ کے حبیب میں پورا معاف کر دیتا ہوں، پورا معاف کر دیتا ہوں. یہ ان لوگوں کے جذبات تھے. نبی علیہ السلام نے کبھی اپنے لیے کسی سے کوئی بدلہ اپنے لیے نبی علیہ السلام نے کہیں بدلا نہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام کو کہیں مواقع ملے، کہیں موقع ملے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے سکتے تھے، بدلے لے سکتے تھے. حضرت طفیل ابن عمر دوسی، طفیل ابن عمر دوسی یہ قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں، اسی قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ابو ہریرہ کا قبیلہ بھی یہی ہے. تو طفیل ابن عمر دوسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا اپنے قبیلے کی طرف کے جاؤ اور دعوت پھیلاؤ، وہاں پر ان کو دین کی طرف بلاؤ. طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے میں جا کر تبلیغ کی، خوب محنت کی، خوب محنت کی، خوب محنت کی، بڑی مشکل سے تین لوگوں نے ایمان قبول کیا. پورے قبیلے میں سے کتنے لوگ ایمان لائے؟ تین لوگ ایمان لائے جو بڑے سردار تھے قوم کے. توفیل ابن عمرو دوسی نبی کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ کے حبیب، بڑی محنت کی، بڑی محنت کے بعد تین لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، باقی لوگ مان نہیں رہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ ان کے لیے کیا کر دیجئے، بد دعا کر دیجئے، معاملہ ختم ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اللہم اہدی دوس، اللہم اہدی دوس وآتی بہم، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما، ان کو میرے پاس لیا. اگر نبی بدعا کر دیتے تو کوئی یہ نہیں تھا بھائی، کون سی بڑی بات تھی. نبی نے فرمایا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، وآتی بہم، ان کو میرے پاس لا. چونکہ ابو ہریرہ بھی اسی قبیلے سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی اس دعا کو سنا کہ نبی نے میری قبیلے کے لیے ہدایت کی دعا کی ہے، ابو ہریرہ اٹھے وہاں سے اور دوڑتے ہوئے گھر گئے، کیونکہ ابو ہریرہ کی والدہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہ یہ دیکھنے کے لیے دوڑے کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے. وہاں جا کر دستک دی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، دروازہ نہیں کھولا، آواز آئی اندر سے کہ غسل کر رہی ہوں. غسل کرنے کے بعد دروازہ کھولا اور کہہ رہی ہے کہ مجھے بھی نبی کا کلمہ پڑھا دیجیے، نبی کی دعا پہلے پہنچ گئی. نبی السلام نے کسی سے اپنے لیے کوئی جھگڑا، اپنے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں دیا. تو میرے دوستوں، ہم کو کیا کرنا ہے، معاف کرنا سیکھیں، انسان صلاح کرنا سیکھیں. صلاح اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. پچھلے ہفتے جمعہ کے اندر بھی میں نے درس کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ آپس کے جو جھگڑے ہیں نا، اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شب قدر جیسی عظیم رات کی کیا اٹھا لی گئی بھائی، تعلیم، اس کی جو تعین اٹھا لی گئی. اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نبی کو، نبی بتانے کے لیے آئے تھے کہ وہ رات کون سی ہے، لیکن دو آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، اللہ نے اس کی تعین کو اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ آپس کے جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرمائے. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just one important reminder, inshallah, as was mentioned last week, inshallah, next Sunday, 14th of December, we have a program here with the doctors, the brothers. One of them is from Walsall, the other one is from Birmingham, alhamdulillah, who've just returned from Sudan and Gaza. And they'll be giving us the eyewitness account of what they saw and what the situation and the halat is on the ground over there that we don't get to see even on social media. So all brothers and sisters listening at home, I encourage to attend that. On that day, inshallah, Isha Salah will be at 6 p.m. and the program will take place thereafter. And inshallah, we'll also be joined by Mufti Shabir Saab from Blackburn, inshallah, he'll be here as well and giving some nasiha as well, inshallah. Jazakallah khair.
الحمد لله الباقي على الدوام، وهو الواحد الأحد المنفرد بالإيجاد والإعدام. أحمده تعالى وأشكره على جزيل الإنعام، وأتوب إليه وأستغفره ذا الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله عز وجل والتمسك بالسنة المطهرة. قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. عباد الله، إن هذه الدنيا وما فيها لفانية، وإن هذه الحياة الدنيا لمتاع وزينة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي دار القرار. فكونوا في الدنيا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، لأن الدنيا نزول وارتحال، وإن الدار الآخرة هي دار القرار. لذلك حرض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إخوتي العزة، اعلموا أن الله تعالى يحب عباده ويرضى عنهم بطاعته وشكره وذكره جل وعلا. قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أولم تقرأوا في أصحاب السبأ لما أنعم الله عليهم ظاهرا وباطنا فأعرضوا عن ذكر الله كما أخبر فيهم سبحانه وتعالى: جنتان عن يمين وشمال. ولكن حينما أعرضوا عن الطاعة والشكر بدلهم الله سبحانه وتعالى بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلمون، لا تمدن أعينكم إلى متاع الحياة الدنيا وزينتها، وأنا أخاطبكم ونفسي أولا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية، وجعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين. إخوة الإيمان، أما الآخرة فهي دار السرور ودار البقاء، وهي دار السلامة دار الجزاء، والله يدعو إلى دار السلام: فاعملوا في الدنيا صالح الأعمال، لقوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. فقدموا لأنفسكم في الآخرة، فإن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، والدنيا هي دار العمل ودار الحقوق، فأعطوا الحقوق إلى أهلها في هذه الدنيا. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى. اللهم اجعل آخرتنا خيرا من الأولى، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. آمين يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وشتت شملهم، ومزق جمعهم، وامحو آثارهم، واقطع دابرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلوات والطيبات والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.